أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على اشرف الاولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور وہی ہم سب کا پالنے والا ہے. اس پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے, اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے, مگر ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اس رب عزوجلال کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. ذکر کی ابتدا اس رب عزوجلال کے شکر سے کرتے ہیں. معبود, ہم سب تیری بارگاہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دامن محمد والے محمد سے منسلک کر دیا. اور عزاداری رسم نہیں, عبادت ہے. اس عنوان کے تحت میری گفتگو آپ کے ساتھ یکم محرم سے آج نو محرم ہو گئی, مسلسل جاری ہے, اور آج بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور مجلس کی ابتدا میں مولا حسین کا جملہ خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے. مولا حسین اپنی زندگی کی آخری مناجات میں ارشاد فرما رہے ہیں, وذکور اذا ذکرتا, جب اس پروردگار عالم کا ذکر کیا جائے تو وہ یاد رکھتا ہے ذکر کرنے والے کو. آقا حسین جس طرح تہ خنجر یہ مناجات کر رہے تھے, واقعاً خدا سن رہا تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ زندگی کے آخری سانسوں میں بھی حسین ابن علی کس طرح ذکر الہی کر رہے ہیں. تو پھر خدا نے بھی اپنے آپ پر لازم کر لیا, جب تک یہ کائنات قائم ہے اس وقت تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا. اور خدا کرے کہ ہم سب اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اس ذکر حسین سے مستفید ہوتے رہے. تو مولا حسین نے طریقہ سکھایا اور بتایا, پہچانو اس رب کو کہ تم کہیں بھی ذکر کرو, ہلکی آواز میں کرو, بلند آواز سے کرو, ذکر قلیل کرو یا ذکر کثیر کرو, تم جہاں بھی خدا کا ذکر کرتے ہو پروردگار عالم سنتا ہے. اس کی بارگاہ میں ایک جملہ بھی کہا جائے تو بھی قبول ہے, اور اس کی بارگاہ میں کثیر مناجاتیں پڑھی جائیں تو بھی قبول ہے. کتاب کشکول میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص ایک عرابی آیا جناب رسالت مآب احمد مشتبہ, جناب رسالت مآب کے پاس آ کے وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں ان پڑھ ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہوں, آپ نے لوگوں کو بڑی بڑی دعائیں بھی بتائی ہیں. رسول سے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بڑی بڑی خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنا سکھایا, دعائیں بتائی ہیں, میں کیونکہ ان پڑھ ہوں اور بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں اب یاد نہیں رکھ سکتا, مجھے کوئی چھوٹی سی دعا بتا دیجئے کہ پروردگار عالم اس سے راضی ہو جائے اور میں ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہوں. جناب سالت مآب نے کہا, اچھا تم فقط اتنا کہا کرو, الہی انک انت ربی وانا عبدک, بارالہ بے شک تو میرا رب ہے اور میں تیرا عبد بندہ ہوں, بس ہی تم اتنا کہہ دو تو ذکر الہی کے لیے کافی ہے. اچھا وہ شخص چلا گیا. اب کیونکہ ایک ضعیفی تھی, پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, ان پڑھ بھی تھا, اور ظاہر بڑھاپے میں پھر وہ میموری تو نہیں رہ جاتی نا, اب جب وہ پلٹ کے گیا تو لفظوں کی ترتیب بدل گئی, پڑھ تو رہا ہے لیکن لفظوں کی ترتیب بدل دی. اب وہ کیا کہہ رہا تھا, الہی انک انت عبدک وانا ربی, کہ میں رب ہوں تو میرا بندہ ہے. اور رسول نے کیا سکھایا تھا؟ رسول نے کہا تھا فقط تو اتنا کہہ دے کہ میں اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا عبد ہوں. اب ترتیب اس نے پلٹ دی. اور جب وہ اس طرح سے ذکر کرتا تھا تو عرش پر صفے ملائکہ میں ہلچل مچ جاتی تھی کہ یہ کیا بول رہا ہے, اللہ کسی کا عبد نہیں ہو سکتا, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں اور وہ میرا عبد ہے. جب ملائکہ سے برداشت نہ ہوا کہ غلط بول رہا ہے اور خدا کی, یہ خود کفر کا مرتکب ہو رہا ہے, تو جبرائیل امین آئے جناب رسالت مآب کے پاس اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے اس شخص کو دعا سکھائی تھی مگر وہ دعا غلط پڑھ رہا ہے, کفر کا مرتکب ہو رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا عبد ہے میں تیرا رب ہوں. رسول نے کہا اچھا. بلایا اس عربی کو جو وہاں پہ آیا پہنچا. رسول نے کہا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا جب سے آپ نے سکھایا ہے میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے خدا مجھے بے حد ثواب عطا کرے. کہا مجھے سنا پڑھ کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں پڑھ رہا ہوں الہی انت عبدک و انا ربی. کہا تو نے ترتیب ہی بدل دی, یہ تو گناہ ہو گیا, کفر ہو گیا, تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیرا عبد تو رب ہے. اب وہ ایک دم رونے لگا, پھر گڑا کر رونے لگا, اچھا مجھ سے کفر ہوا بجائے ثواب کے میں گناہ کماتا رہا, اب رسول اللہ کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں اپنے پچھلے گناہ یہ کفر دلوا سکوں جو مجھ سے گناہ ہوا نادانستگی میں. ابھی یہ کہا ہی تھا سوال اس نے کہ جبرائیل امین آئے جناب رسالت مآب کے پاس اور آ کے کہا پروردگار عالم یہ پیغام پہنچا رہا ہے, اے میرے حبیب میرا بندہ تو بھول سکتا ہے, میں نہیں بھول سکتا. اور وہ جو کہہ رہا ہے جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میری نگاہ اس کے قلب پہ ہوتی ہے, اگر اس کا ایمان قوی ہے تو وہ تھوڑا سا کہے یا زیادہ کہے, اگر اس نے اس طرح کہہ دیا تو اس کو بولو میں نے معاف کر دیا ہے, میری نگاہ میں اس کا غلط کہنا بھی صحیح کا درجہ رکھتا ہے. صلوات پڑھیے بابا سے بلا. تو مولا حسین سکھا رہے ہیں کہ خدا کا ذکر کرو, کیونکہ جہاں بھی تم خدا کا ذکر کرتے ہو خدا سنتا ہے. آج کی شب شب عاشور گریہ کی رات ہے, عبادت کی رات ہے, ماتم کی رات ہے, اور آج کی شب جو پوری رات جاگے, تو مفاتیح الجنہ میں لکھا ہے جو پوری رات جاگے عبادت میں گریہ میں اور ماتم میں بسر کرے, کیونکہ یہ رات مولا حسین نے مانگی تھی عبادت کے لیے. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا دو دن پہلے کہ مولانا یہ کہہ کے مانگی تھی کہ حسین کو عشق ہے, محبت ہے دعا سے, تلاوت قرآن سے, نماز سے, استغفار سے. تو میں ایک شب کی مہلت چاہتا ہوں, تو جو مومن آج مولا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عبادت بھی کرے, گریا بھی کرے, ماتم بھی کرے, تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے اس نے ملائکہ کے ساتھ عبادت کی ہو. اور آج کی شب جاگنا ملائکہ کے ساتھ عبادت کرنے کے برابر ہے. اور جو آپ عبادت انجام دیں گے آج, کیونکہ ماتم بھی عبادت, گریا بھی عبادت, ذکر حسین بھی عبادت, اور جس طرح مولا نے عبادت کی ہم وہ عبادتیں بھی کریں, تو ایسا ہے جیسے آپ نے 70 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھوا لیا. آج کی شب میں کئی نمازیں ہیں. ایک نماز یہ بھی کہ آدمی 100 رکعت نماز پڑھے. مفاتیح کھولیے گا آج شب عاشور کے اعمال دیکھیے گا کہ اگر آج کوئی 100 رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص, یہ بھی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر کوئی 4 رکعت نماز پڑھے نماز امیر المومنین کی طرح کہ ہر رکعت میں 1 دفعہ الحمد, 50 دفعہ قل ھو اللہ, یہ پڑھنا زیادہ ایزی رہے گا. بچوں کو بتائیے بہت ایزی ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو کم از کم 4 رکعت نماز, اس میں 1 دفعہ الحمد اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں, اور اس کو پھر ادا کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے جو مفاتیح میں لکھی ہے. تو کوشش کرنا ہے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, کہ یہ رات حسین ابن علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, اس میرے مولا نے گزاری ہے, یہ رات گریہ بھی کریں, ماتم بھی کریں, اور عبادت میں بھی بسر ہو. عزاداری رسم نہیں عبادت ہے. پہلی محرم سے کل کی مجلس تک میں آپ کے سامنے ایک ایک رکن عزا بیان کرتی گئی. آج بھی عزاداری کا ایک اہم رکن بیان کروں گی. عزاداری کا ایک اہم رکن ہے تبرکات عزا, علم, تابوت, تعزیہ, ذوالجناح. یہ تبرکات حسینی ہیں جس کی زیارت کی جاتی ہے, بوسا دیا جاتا ہے. دیکھیے یہ اتنے اہم ہیں, آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو دیکھیں جہاں جہاں کفار مکہ نے رسول پر اعتراض کیے, قرآن کی آیتیں موجود ہیں, کسی نے کہا نعوذ باللہ یہ رسول جادوگر ہے, کسی نے کہا ساحر ہے, کسی نے کہا شاعر ہے, تو خدا کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے حبیب پہ تہمت لگا رہے ہیں. خدا نے قرآن کی آیتوں میں جواب دیا, میرا یہ حبیب شاعر نہیں ہے, میرا یہ حبیب ساحر و جادوگر نہیں ہے, فقط میرا رسول ہے. تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ نواسے رسول کی عزا پر اعتراض ہو اور خدا جواب نہ دے؟ پروردگار عالم نے اس کا بھی انتظام کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا عالم کیوں چومتے ہو, تابوت کیوں چومتے ہو، ذوالجناح کو بوسہ کیوں دیتے ہو، تعزیہ کیوں اٹھاتے ہو، آج سن کے چاہیے کیوں کرتے ہیں. پروردگار عالم نے اس کو سمجھانے کے لیے مقدمہ کیا تیار کیا. ماہ محرم سے پہلے آتا ہے ماہ ذلحج، اور ماہ ذلحج جو ہے وہ مقدمہ ہے ماہ محرم کا. محرم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ماہ ذلحج رکھا ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ ذلحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ شاعر اللہ ہے. شاعر، شعیر کہتے ہیں نشانی کو. شاعر اللہ آیت قرآنی ہے، سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 32، فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِنَ التَّقْوَى الْقُلُوبِ، وہ اس کے قلوب کے تقوی کا نتیجہ ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں 10 دن جو ماہ ذلحج کے ہوتے ہیں وہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں. وہ دن وہ ہیں، یہی وہ دن تھے جب جناب موسیٰ گئے تھے کوہ طور پہ مناجات کی تھی، ماہ ذیقعد میں گئے تھے، اور 10 ذلحج تک 40 دن موسیٰ نے عبادت کی تھی. تو ماہ ذلحج کے شروع کے ابتدائی 10 دن اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہیں. ماہ محرم کے بھی 10 دن شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانی ہے. کیوں؟ کوئی کیسے کیسے کہہ دیا آپ نے؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ان صفا والمروہ شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہیں. کیوں؟ کہ جب ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہو تو بی بی ہاجرہ کو یاد کروا رہا ہے خدا، کس طرح وہ ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی، خدا پہ توکل تھا، ایک ماں کی یادگار پر عمل کروا رہا ہے خدا رکن حج بنا کر. تو یہ دن شاعر اللہ، محرم کے 10 دن بھی شاعر اللہ. وہاں بھی جو یہ دن گزرے 10 دن، وہاں بھی ایک نبی کے بیٹے کا پیاس سے امتحان لیا گیا، یہاں بھی فرزند رسول کا پیاس سے امتحان لیا گیا. وہاں پہ پیاسے کی پیاس زمزم سے بجھ گئی، یہاں پہ پیاسے کو شہید کر دیا گیا. اس یادگار کو بھی اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے، اس یادگار کو بھی اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے. آج اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کر لے خانہ کعبہ کیا ہے، تو میرا اور آپ کا جواب ہوگا ہمارا قبلہ ہے. اور اگر کوئی پوچھے غیر مسلم کہ تم طواف کیوں کرتے ہو، ہم جواب دیں گے اللہ کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں. اگر وہ پوچھے تمہارا خدا اس گھر میں رہتا ہے، ہم کہیں گے نہیں. تو کہا پھر کیوں طواف کرتے ہو، ہم جواب کہہ دیں گے اس گھر کو نسبت خدا سے ہے اور حکم خدا ہے اس لیے طواف کرتے ہیں. آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لے تم جو یہ شیطان کو پتھر مارتے ہو، کیا شیطان وہاں پر ہوتا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں ہوتا، نہیں، ان مقامات پہ نسبت ہے شیطان سے. 3 مقامات پر بہکانے آیا تھا، بی بی ہاجرہ کو بہکایا تھا، بی بی حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو، اور 3 مقام پہ انہوں نے کنکر مار کے اس کو بھگایا تھا. کہا کہ مقامات منسوب ہیں اس سے، اس لیے پتھر مارتے ہیں. کوئی کہتے حضرت اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہو، سارے مسلمان دیتے ہیں نا. اور کوئی غیر مسلم سوال کر لے تو ہمارا جواب کیا ہوگا، جنت کا پتھر ہے اور رسول کے ہاتھوں سے مس ہو کے لگا ہے یہاں پر، تو نسبت جنت سے ہے، نسبت رسول کے ہاتھوں سے، اس لیے بوسہ دیتے ہیں. جب نسبتیں ہی تو سمجھانا تھی خدا کو جو اللہ نے ماہ ذلحج رکھا. اگر یہ نسبت سمجھ میں آ جائے نا، یعنی اگر حج سمجھ میں آ جائے تو محرم بھی سمجھ میں آ جائے گا، مقدمہ ہے. اگر یہ اللہ نے نسبتوں کو سمجھانے کے لیے یہ ارکان حج رکھے، ارکان حج میں ہر رکن آپ دیکھیں نسبت رکھتا ہے، پھر ہم سے سوال کیوں ہوتا ہے؟ ہم علم کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ نسبت عباس علمدار سے ہے. ہم تابوت کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ آقا حسین 3 دن بے گورو کفن پڑے رہے، جنازے کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ہم تابوت اٹھا کے اعلان کرتے ہیں مولا، آواز پہ لبیک بھی کہتے ہیں، حسین نے پکارا تھا نا، حل من ناصر ینصرنا. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ ہیں، کربلا سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، لبیک یا حسین. کیوں؟ مولا اس وقت ہم موجود نہیں تھے، آج آواز پہ لبیک کہنے کے لیے موجود ہیں. تو ہم تابوت اٹھا کے اعلان کرتے ہیں، مولا اگر ہم ہوتے تو آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھاتے. لوگ کہتے ہیں کیوں احترام کرتے ہو ذوالجناح کا، اس لیے احترام کرتے ہیں، اس لیے بوسہ دیتے ہیں، نسبت حسین سے ہے اور اس نے وفا نبھائی ہے. جس وقت مولا حسین شہید ہو گئے تو یہ ذوالجناح مولا کے لاشے کے چاروں طرف طواف کر رہا تھا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا مولا کے، اتنی محبت تھی اس کو. پیاسا رہا، مولا کو پانی نہیں ملا تو اس نے بھی پانی نہیں پیا. جب لشکر آدھا سے تیر برسنے لگے، نیزے مارے جانے لگے، زخمی کر دیا ذوالجناح کو، تو پھر یہ حسین ابن علی کے خون میں اپنے سر کو مل کے اور چلا ہے خیمے کی طرف، اور جا کے خیمے کے باہر رویا ہے تاکہ بیویوں کو پتا چل جائے مولا نہیں رہے، مولا کی شہادت ہو چکی. اور حسین سے جدائی برداشت نہیں ہوئی. روایات میں ملتا ہے ذوالجناح نہر فرات میں سے چھلانگ لگائی وہ غائب. تو چونکہ وفا نبھائی ہے خاندان آل محمد سے، نسبت ہے مولا حسین سے، اس لیے ہم ذوالجناح کو بوسہ دیتے ہیں.
اور اگر یہ نسبتیں سمجھ میں آ جائیں کسی غیر مسلم کو، غیر شیعہ کو، تو وہ بھی ان تبرکات سے اجر حاصل کیے بغیر نہیں رہتا. آج جو میں روایت آپ کے سامنے یہ واقعہ پڑھ رہی ہوں، یہ مولانا ذیشان حیدر جوادی محروم خدا ان کے درجات بلند کرے کہ اپنی آخری سانسوں میں بھی وہ ذکر حسین کر کے گئے. عاشور کے دن ہی ان کا انتقال ہوا، ممبر سے اترے ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی اپنی ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے، اس مجالس کا اشرے کا جو مجموعہ تھا وہ پرنٹ ہو کے ہے دکانوں پر حسین منی کے نام سے، میں اس کتاب سے پڑھ رہی ہوں. علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے تھے کہ میں نے خود دیکھا، اور یہ 1970s کی بات ہے، کہا میں کلکتہ میں تھا، مجالس پڑھنے گیا تھا، اور وہاں پہ مومنین کی تعداد ہے مگر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی. اور کہا اس سال ہندو مسلم ایشو اٹھا تھا، کچھ فسادات ہوئے تھے اس علاقے میں، تو جب جلوس اٹھنے لگا عاشور کا، کہ وہاں اس کتاب میں لکھا ہے کہ 7, 8, 9, 10 محرم آپ جلوس اٹھتے ہیں، اور جب جلوس اٹھتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ پولیس والے بھی ہوتے تھے، ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں. اور کہا اس سال کیونکہ ہندو مسلم ایشو اٹھ چکا تھا، فساد ہو چکے تھے، تو بڑی ٹینشن تھی. کہا جلوس جا رہا تھا، بیچ میں ماتم کرتے ہوئے لوگ جا رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا ایک ہندو عورت، ایک نیو بورن بیبی، نشان جوادی لکھتے ہیں کہ مشکل سے 2 یا 3 مہینے کا بچہ تھا، اس کو ایک آغوش میں پکڑے ہوئے اور ایک ہاتھ میں ایک برتن لیے ہوئے، اور آئی اور کہہ رہی مجھے جانے دو یہ حسین کی سواری کی طرف. اب وہ زلجنہ تو نہیں جانتی تھی نا، اسے کہا مجھے حسین کی سواری تک جانے دو، ہندو ہے، نشان لگا ہوا ہے، پتا چل رہا ہے ہندو ہے. تو اب روک رہے ہیں جو والنٹیئرس تھے، کیوں جا رہی ہو؟ نہیں مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو، مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے. بہت کوشش کی انہوں نے روکنے کی، نہ جائیے، مگر وہ بزد تھی، مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے، مجھے حسین کے گھوڑے تک جانے دو. جب وہ نہیں مانی تو جو والنٹیئرس تھے انہوں نے پولیس والوں کو بلایا، دیکھیے آپ دیکھ لیجئے یہ زبردستی جانا چاہ رہی ہے، کیونکہ انہیں خوف ہی تھا اگر زلجنہ نے ایک پاؤں ہلایا اس کو لگ گیا تو پھر ایک ہندو مسلم ایشو نہ بن جائے، یہ عورت زخمی ہو گئی، یہ ہو گیا. انہوں نے پولیس والوں کو بلایا، کہا دیکھیے ہم منع کر رہے ہیں، یہ مان نہیں رہی ہے اور زبردستی کر رہی ہے، مجھے جانا ہے، مجھے منت پوری کرنی ہے. پولیس والوں نے کہا اچھا جانے دو، ہم دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے یہ. وہ عورت ایک آغوش میں اپنا بچہ دبائے ہوئے پہنچی، زلجنہ کے قدموں کے پاس بیٹھی، جو برتن میں وہ دودھ لائی تھی اس نے اس دودھ سے زلجنہ کے پیر دھلائے. جب وہ پیر دھلائے اور دودھ بہ کے زمین پر آیا، اس زمین سے اس دودھ کو ہاتھ میں لگا کے اپنے بچے کے جسم پہ ملنے لگی، اور جب مل چکی تو اٹھی، کہا میری منت پوری ہو گئی. جو مومنین وہاں جلوس میں موجود، انہوں نے کہا تیری کیا منت تھی، کیا کرنے آئی تھی؟ کہا جب پچھلے سال یہ جلوس اس جگہ سے گزر رہا تھا، میری شادی کو عرصہ ہو گیا تھا، میرے پاس اولاد نہیں تھی، جب یہ حسین کا گھوڑا یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے مخاطب ہو کے کہا، اے اس گھوڑے کے سوار، مجھے یقین ہے تجھے بہت لوگ چاہتے ہیں اور تیرا خدا بھی تجھے چاہتا ہوگا، اس لیے تو اتنے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور میں تو جب مانوں کہ تو اپنے خدا سے مجھے اولاد دلوا دے، اگر مجھے اولاد مل گئی تو میں اپنے بچے کو اس زلجنہ کے نیچے سے گزاروں گی. کہا حسین نے مجھے اولاد دے دی، اسی لیے میں آئی تھی، اور آ کے میں نے حسین کے گھوڑے کے پیر دھلائے اور اس دودھ کو اپنے بچے کے جسم پہ لگایا تاکہ اسے صحت و سلامتی ملتی رہے، وہ سلامت رہے. تو اگر کسی غیر مسلم کو بھی یہ نسبت سمجھ میں آ جائے، معرفت مل جائے ان تبرکات کی، تو مولا اس کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھتے. اور خدا کرے کہ ہماری قوم میں کل مسلمانان عالم کو عزاداری امام حسین سمجھ میں آ جائے. صلوات پڑھی بابا
اللہ صلی علی محمد.
عزاداری امام حسین عبادت ہے، رسم نہیں ہے بے شک، اور میں اور آپ اس فرش عزا سے مستفید ہوتے رہے. کل انشاءاللہ اس کی آخری مجلس ہے اور اس سورہ فرقان پہ گفتگو ہماری تمام ہو جائے گی. آج آخری مرائل میں گفتگو داخل ہو گئی ہے. کل کی مجلس تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا آیت نمبر 74 کا خلاصہ، کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ مجھ سے مسلسل دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدا بیان کر رہا ہے کہ میرے خاص بندے مجھ سے مسلسل دعا مانگتے ہیں، اور دعا کیا مانگتے ہیں، دعا بھی بتائی، بارالہ ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور میں نے کل بیان کیا تھا کہ خدا سے کس طرح اولاد مانگنی چاہیے، کس طرح زوج مانگنا چاہیے، کس طرح خدا چاہتا ہے کہ میرے خاص بندے مانگے. اور یقین جانیے یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے. مفاتی الحیات کی روایت ہے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام.
محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں تمام مومنوں سے, تمام مسلمانوں سے مخاطب ہیں, مولا ارشاد فرماتے ہیں بچے کا حق یہ ہے کہ تم جان لو دنیا میں ہر اچھائی اور برائی تم سے مربوط ہے اس بچے کی. اچھا سکھاؤ گے تو اچھا بنے گا, برا سکھاؤ گے تو برا بنے گا. تو مولا کہتے ہیں اس بچے کا حق یہ ہے کہ اس کی دنیا میں ہر اچھائی برائی کا تعلق تم سے ہے, تم جیسی تربیت کرو گے ویسا ہی بندہ مومن ہوگا. ہم اور آپ, میں اور ہم سب, ہم اپنے بچوں کی دنیا کی تعلیم کا بہت خیال کرتے ہیں, کرنا چاہیے, مگر ہم دین کی تعلیم سے بے خبر ہوتے ہیں. یعنی میں جس مدرسے میں پڑھاتی ہوں, کبھی کبھی چھوٹے بچے آتے ہیں, پاکستان سے باہر سے کچھ فیملیز آتی ہیں, مائگریٹ ہو گئے یہاں پہ, اور جب بچے آتے ہیں تو ہم ان کا جب ٹیسٹ لیتے ہیں تو آپ یقین جانیے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ائمہ کے نام بھی نہیں لے پاتے, 12 اماموں کے نام. اگر ہم ان سے کہیں سورہ الحمد سنا دیجئے, وہ بھی نہیں پڑھ پاتے. تو اگر ہم دین سے, بچوں کا قصور نہیں ہے, والدین کا قصور ہے, کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے, دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینی ہے, تبھی ایک مومن بیلنس شخصیت کا مالک ہوتا ہے. ہم سدا نہیں رہیں گے اپنے بچوں کے لیے, اگر ہم نے دین اور دنیا دونوں سکھا دیا, حکم خدا کیا ہے, حکم امام کیا ہے, اور دنیا کی بھی بہترین تعلیم سے آراستہ کر دیا, پھر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں نا, اگر ہمارے بچے کبھی غلط فیصلے نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے دین بھی سیکھ لیا اور دنیا بھی سیکھ لیا. اور جو والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا خیال کرتے ہیں وہ کیا اجر پاتے ہیں؟ جناب رسالت امام احمد مشتبہ محمد
مصطفیٰ
جناب رسالت امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو والدین دنیا میں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا, قرآن کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں, جب میدان قیامت میں آئیں گے تو پروردگار عالم ان کو نام لے کے پکارے گا میدان قیامت میں, اور جب سامنے آ جائیں گے تو پروردگار عالم ان کو دو ہلہائے بہشت, بہشت کے دو جوڑے پیش کیے جائیں گے, اور جب یہ دو ہلہائے بہشت کی پہنیں گے تو رسول یہ کہہ رہے ہیں اتنی چمک ہوگی اس جوڑے میں کہ جو اہل جنت ہوں گے وہ اس سے روشنی حاصل کریں گے. یہ اجر ہے اگر اپنے بچوں کو ہم نے دینی تعلیم دی. اور پھر رسول ارشاد فرماتے ہیں تین چیزیں اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو, تین چیزوں کی. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز, انبیاء اور رسولوں سے محبت کرنا سکھاؤ. کیونکہ ایک مسلمان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم گزشتہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیے یہ مجالس کا جو یہ پیٹرن ہوتا ہے نا بیان کرنے کا, یہ معصومین نے سکھایا, قرآن نے سکھایا. دو چیزیں ہمارے پاس ہیں نا, خدا بھی جب کوئی چیز بیان کر رہا ہوتا ہے تو واقعات ہیں, نبیوں کے واقعات ہیں. یہاں بلام باہور جیسے گناہگار کا بھی واقعہ, شیطان نے کیسے سجدہ نہیں کیا یہ بھی ہے, اور تمام انبیاء کے بارے میں موجود ہے. کیوں؟ تاکہ ہم سمجھیں, ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اور یہ جو مجالس کا ہوتا ہے نا کہ پہلے ہم حمد و ثنا ہوتی ہے, پھر فضائل ہوتے ہیں, پھر عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے, پھر مصائب ہوتے ہیں, یہ طریقہ میں آل محمد نے سکھایا ہے. آپ خطبہ فدق اٹھائیے, خطبہ شام اٹھائیے, مولا کے خطبے اٹھائیے, ائمہ معصومین چاہے گھر میں ہوں, چاہے ممبر پہ ہوں, چاہے جنگ کے میدان میں ہوں, چاہے تنہا بیٹھے ہوں, اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے. خطبہ فدق اٹھا کے دیکھ لیجئے, سلیقہ سکھایا جناب سیدہ نے, جس بی بی کو پرسہ دینے آئے نا کہ ذکر کیسے کرنا ہے, بی بی نے پہلے خدا کی حمد, جبکہ شکستہ پہلو تھی, مگر پہلے ذکر خدا کیا, پھر فضائل رسول بیان کیے, پھر فضائل قرآن بیان کیے, فضائل علی ابن ابی طالب بیان کیے, اور پھر اس کے بعد دلیل دی کہ فدق میرا حق ہے. تو یہ مجلسیں جو اس طرح پڑھی جاتی ہیں نا, یہ سلیقہ محمد والے محمد نے سکھایا ہے. رسول کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو تین چیزوں کا علم دو, سکھاؤ انہیں. پہلی چیز, انبیاء اور رسولوں سے محبت کرنا. کیسے سکھائیں گے؟ قرآن کھولیں گے. دیکھو قرآن میں یہ بتایا اللہ نے اس نبی کے متعلق, فقط سورہ انبیاء اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں تمام انبیاء کی دعائیں موجود ہیں, اور کیوں مانگی دعا, پھر کس طرح قبول ہوئی, کیا لاجک تھی اس امتحان میں, اور سب کچھ سورہ انبیاء, مثال دے رہی ہوں سورہ انبیاء, پورا قرآن دیکھیے. تو اگر ہم بچوں کو انبیاء اور رسول کے بارے میں بتانا چاہیں گے تو کیسے بتائیں گے؟ قرآن کھولیں گے, قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اور رسول اسلام کہہ رہے ہیں دوسری چیز جو اپنے بچوں کو سکھاؤ, محمد والے محمد سے محبت کرنا سکھاؤ. دیکھیں جملہ رسول کا یہ نہیں ہے کہ محمد والے محمد کی عظمت بتاؤ, ان کی تو عظمتیں اتنی ہیں کہ ملائکہ بھی حق ادا نہیں کر سکتی, یہ جملہ نہیں کہا رسول نے. کہا محمد والے محمد سے محبت کرنا سکھاؤ. اگر چند دن پہلے کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہو, جب ہم بات کر رہے تھے کہ خاص اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ فضول کاموں سے بچتا ہے, تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی نامحرم کو لذت کی, شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے جیسے علی کے سر پہ 60 مرتبہ ضرب لگائی ہو.
یہ حدیثیں کیوں ہیں؟ اگر کسی کے ذہن میں آئے اتنی سخت حدیث کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ اگر ویسے گناہ نہیں چھوٹ رہے, عادت پڑ گئی ہے, تو پھر یہ علی کی محبت جو ہے نا یہ گناہ سے بچا لے گی. اور حدیث معصوم ہے, علی کی محبت گناہوں کو جلا ڈالتی ہے.
یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اس کی تفصیل میں آؤں گی تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کو معصومین کی احادیث سے, مگر وقت گنجائش نہیں دے رہا, وقت میں کمی ہے. تو آپ سنیے کہ کہا رسول محمد و آل محمد سے محبت کرنا سکھاؤ. اگر ہم نے اپنے بچوں کے دل میں یہ محبت ڈال دی نا, یہ محبت بچا لے گی علی کی محبت. پھر علی کی محبت گناہ نہیں کرنے دے گی. اس کا اچھا کچھ لوگوں نے اس کا مقصد ہی نکالا کہ ہاں گناہ کر لیں گے تو علی کی محبت سے گناہ جل جائیں گے اور پہنچ جائیں گے. نہیں, غلط سمجھا. جو علی سے محبت کرے گا وہ گناہ سے دور ہو جائے گا. جب گناہ سے بچ جائے گا تو لائق بہشت ہو جائے گا. اور تیسری چیز جو کہا رسول نے اپنے بچوں کو سکھاؤ وہ ہے تلاوت قرآن. قرآن کا علم سکھاؤ, کیونکہ دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے نا رسول, قرآن اور اہل بیت. تو کہا یہ تینوں چیزیں, انبیاء سے محبت, آل سے محبت اور قرآن کی تلاوت, یہ تینوں علم بچوں کو دے دو گے تمہارے بچے کبھی گمراہ نہیں ہو سکیں گے. اور اتنا اہم ہے کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ کوشش کیجئے دن میں کم از کم 10-15 منٹ تو ایسے نکالیے کہ جب صحیفہ سجادیہ سے اولاد کے حق میں جو دعا مولا نے سکھائی اس کو پڑھیے, اور جب بھی پڑھیے تجربے کے ساتھ پڑھیے, تاکہ پتہ تو چلے مولا ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. میں نے دعا کے اوپر محفل خراسان میں پڑھا ہے, میں 2-3 بجے سے پڑھی ہے, لیکن آپ اس کو کھولیے, اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے نا مولا سکھا رہے ہیں کہ تم دعا تو کرو کہ اولاد بچی رہے ہر دنیا کی مصیبت سے, بلا سے, گمراہی سے, مگر مولا اسی دعا میں سلیقہ سکھا رہے ہیں اولاد کے لیے کرنا کیا ہے, کیسے پالنا ہے. تو اب ضروری ہے کہ اولاد جب مانگ رہے خدا آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے تو پہلے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور ہمیں تربیت کرنی پڑے گی. تو پروردگار عالم اس کا اجر ہی دیتا ہے. جناب رسالت امام احمد مجتبی محمد عجب شان کی آئے تھے کہ رسول اسلام کہتے ہیں اگر کوئی خود کو نیک بنا لے تو پروردگار عالم اس کی اولاد کو, اولاد کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. صرف اپنی ذمہ داری ہم اٹھا لیں, اپنے گناہوں سے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں, دو جنریشن کی ذمہ داری خدا نے اٹھا لی. تم خود کو نیک بنا لو, تمہاری اولاد کو, اولاد کی اولاد کو میں نیک بنا دوں گا, ہم اسے گمراہ نہیں ہونے دیں. تو کتنا اہم پیغام ہے. اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں کیسے قبول ہوتی ہے؟ علامہ مجلسی جنہوں نے بہار الانوار لکھی, ان کا پورا نام ہے محمد باقر مجلسی. ان کے والد محمد تقی مجلسی بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز شب پڑھ رہا تھا, سحر کا وقت قریب تھا, دعائیں پڑھتے پڑھتے ایک لمحہ مجھے ایسا جسم کو محسوس ہوا کہ اس وقت میں جو کچھ مانگوں گا خدا سے قبول ہو جائے گا. ایک کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی دعا کی, انسان جب رو رہا ہوتا ہے, گریا کر رہا ہوتا ہے, دعا پڑھ تو کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ نہیں اس وقت میں میرے منہ سے جو نکلے گا خدا سن لے گا. وہ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں وہ لمحہ جب میرے اوپر آیا, میں نماز شب پڑھ رہا تھا, دعائیں پڑھ رہا تھا, تو ایک بار یہ سوچا کیا مانگوں, جیسے سوچنے لگا جھولے میں میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اس وقت, محمد باقر مجلسی جھولے میں تھا, اس کی رونے کی آواز کام میں آئی, اور جیسے رونے کی آواز میں کہا بار الہ میرے بیٹے کو دین محمد کے لیے تبلیغ کا حوصلہ دے دے, اس کی مدد فرما کہ وہ دین کی خدمت کر سکے. اس دعا کا قبول ہونا تھا کہ بہار الانوار کی 110 جلدیں علامہ مجلسی نے لکھی ہیں, حیات القلوب انہوں نے لکھی, کتابوں کا کثیر خزانہ چھوڑ کے گئے علامہ مجلسی. یہاں تک کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں عبدالعزیز دہلوی, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر مذہب شیعہ کو مذہب مجلسی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, اتنی خدمت کی ہے. تو وقت سحر اولاد کے حق میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. اچھا, اب اس سورہ فرقان کی آیت میں, اس میں میری گفتگو اور اس میں اگلا جملہ یہ تھا, وجعلنا للمتقین اماما, بار الہ میری زوج کو, میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما, اور آسان اردو میں بولوں تو مجھے متقیوں کا امام بنا دے. دیکھیں کبھی بھی قرآن کا فقط ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. جب تک آپ وارث قرآن سے قرآن نہیں سمجھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. اب یہاں اگر آپ ترجمہ پڑھ لیں, اچھا مومن اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھ رہا ہے کہ بول رہا ہے مجھے متقیوں کا امام بنا دے, نہیں یہ مفہوم نہیں ہے. آئمہ معصومی ارشاد فرماتے ہیں, دیکھیں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جماعت کی نماز ہو رہی ہو, تو آگے جو نماز پڑھا رہے ہوتا ہے عالم اسے ہم کیا کہتے ہیں, پیش امام کہتے ہیں نا. اور پیش امام کیوں کہتے ہیں, وہ رکوع میں جائے گا تو ہم رکوع میں جائیں گے, وہ سجدے میں جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں گے, وہ قیام کے لیے کھڑا ہوگا, یعنی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں.
دو رکعتوں میں تو ہم پڑھ بھی نہیں رہے, سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ تشہد میں گیا تو ہم نے تشہد میں گیا اور سلام بھیجا. تو جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ ہم کر رہا ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. نماز میں ہم کسی کو فالو کر رہے ہو تو وہ پیشمان کہلاتا ہے. اب مومن دعا کر رہے پہلا مجھے متقیوں کا امام بنا دے, پیشوا بنا دے. کیوں؟ یہاں آیت یہ بتا رہی ہے جو خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے خول میں بند نہیں ہوتے کہ بس میں, میرے بچے, میرا گھر. وہ سوچتے ہیں خدا میرے کردار کو اتنا مضبوط کر دے, مجھے اتنا پاک و پاکیزہ کر دے کہ میں اپنے کردار سے تبلیغ دین کروں, دوسروں کی ہدایت کروں. یہ مقصد ہے یہاں پر. فقط ترجمہ پڑھ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر آگے اللہ نے جزا بیان کی جس پہ آج تھوڑی گفتگو ہوگی اور تھوڑی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی صبح کی مجلس میں. اب اگلی آیت میں پروردگار عالم نے بتایا کہ جن کے اندر یہ 12 صفات پیدا ہو جائیں میرے خاص بندوں کی, میں ان کو جزا کیا دیتا ہوں. پروردگار عالم آیت نمبر 75 سورہ فرقان کے ارشاد فرماتا ہے, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. خدا کہتے ہیں یہ جو 12 صفات کے حامل مومنین ہیں, اولئک یجزون, میں ان کو جزا دیتا ہوں. یجزون الغرفۃ کیا دیتا ہوں؟ میں ان کو جنت میں بڑے بڑے محلات دوں گا. بما صبروا, جو انہوں نے صبر کیا. دیکھیے یہ 12 خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بڑا صبر چاہیے. فضول لوگوں کے, اب یاد ہے آپ کو پوری جو روزانہ کی مجلس میں آپ کو کوالٹی سن لیتے کہ جاہلوں کے قریب سے گزرتے ہیں, سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں, کسی کو فضول کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں. پہلی کوالٹی ان کے اندر انکساری ہوتی ہے, دوسری کوالٹی ان کے اندر بہت برداشت ہوتی ہے. برداشت ہوتی ہے, کیا برداشت کرتے ہیں. معاشرہ جب آپ کے خلاف بولے گا نا, ارے یہ کیا سیکھ لیا, ارے کیا ملانیاں بن رہی ہیں, ارے سب چلتا ہے, ارے اللہ غفور الرحیم ہے, علی مولا کا نعرہ لگائیں گے پہنچ جائیں گے, بہت کچھ کہا جائے گا. لیکن اپنے نفس پہ صبر کرتے ہوئے, کسی سے لڑنا نہیں ہے, ایسا بننا ہے کہ ہمارے کردار سے وہ بھی آل محمد کے راستے پہ آ جائے. تو اب کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ, جو آئمہ کا طریقہ تھا. تو اب خدا جزا بیان کر رہا ہے جن کے اندر یہ 12 کوالٹیز پیدا ہو گئی, جو انہوں نے صبر کیا خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے, دوسروں کی باتیں بھی برداشت کی. تو میں جزا کیا دوں گا ان کو, ان کے صبر, بما صبر ہوں ان کے صبر پر, کہ میں جنت میں بہت بڑے محلات دوں گا, محل دوں گا. ایک محل کی بات نہیں ہے, مومن کے پاس بہت سارے محلات ہوں گے وہاں پہ. اور پھر کیا کہا؟ اب اللہ کہتے ہوئے تحیہ ہونا, یہاں پر جب جنت میں آ جائیں گے تحیتوں و سلاما, تو ان کو سلام و تعظیم ملائکہ پیش کریں گے. انبیاء کا سلام آئے گا, ملائکہ اگر کسی کا, یعنی روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے معصومین نے, کسی کے محل کے 1000 دروازے ہیں تو ملائکہ ہر دروازے سے آ کر اس کو سلام کریں گے. یہ مرتبہ ملے گا, عجب شان ہے خدا کی. تو پہلے چیز کیا, یوج زونا. پہلے اس پہ ذرا سے دو جملے کہوں گی اور انشاءاللہ پھر مجلس کے مسائل تک پہنچوں گی. یوج زونا جزا. ایک بات جو بہت کانسیپٹ کلیئر ہمیں ہونا چاہیے, ایم ایم معصومین نے کہا وہ یہ کہ جزا اور سزا فقط میدان قیامت ہی میں نہیں ملتی ہے, جزا اور سزا کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. اگر اچھا کام کیا ہے تو جزا یہیں سے شروع ہو جائے گی, اور اگر برا کام کیا ہے تو بھی جزا, سزا یہیں سے شروع ہو جائے گی. برے کام کی سزا یہیں سے شروع ہوتی ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا اردو کا جملہ, مکافات عمل ہے, جو کیا تھا جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ گناہ کی سزا یہی دنیا سے شروع ہو جاتی. اس لیے روایت صادق ہے آل محمد امام جعفر صادق علیہ
السلام.
امام ارشاد فرماتے ہیں اگر مومن کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچتی ہے, سر میں درد ہو گیا, پاؤں ٹکرا گیا پتھر سے, مولا کے جملے ہی میرے جملے نہیں ہیں, اگر پاؤں میں ٹھوکر لگی, سر میں درد ہو گیا, کوئی ہاتھ زخمی ہو گیا, یا جسم میں کوئی مرض ہو گیا, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ مومن کا کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی غفلت ہوتی ہے. معصوم نے کہا اور روایت میں ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کے ایک صحابی آئے مولا سے ملنے, جب کرسی پہ بیٹھنے لگے نا تو لڑکھڑا کے گر گئے. جب گر گیا تو اٹھے کہا مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ میں آج بیٹھتے بیٹھتے گر گیا. مولا نے کہا تم نے بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی, بس خدا نے اس کا کفران جو تھا نا اس کو خدا نے برابر کر دیا. اور یہ جو خدا سزا کا سلسلہ دنیا سے شروع کرتا ہے, آپ حیران ہوں گے سن کے جملہ میرا, شاید یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ جو گناہ جو غفلت اس سے ہوئی ہے اس کو میں یہی دنیا میں دھو دوں. جب میدان قیامت میں علی کا چاہنے والا آئے تو اولین سے آخرین کی امت کے سامنے اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ لوگ تانے دیں, چاہتے ہیں معصومین کو مانتے تھے عمل کیوں نہیں کیا,
تو خدا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں تک چھٹے امام کہتے ہیں ہم اپنی کوئی چابی کہیں رکھ کے بھول گئے، بہت ہوتا ہے گھروں میں، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو رہی، گاڑی کی چابی نہیں مل رہی، دیر ہو رہی، آفس جانا ہے، گھر میں کلچر مچ گئی. یہ مولانا کا جملہ ہے چھٹے امام کا، کہ اگر کوئی چیز رکھ کے، کوئی قفل کی چابی تم اگر رکھ مفتا اگر رکھ کے کہیں بھول جاؤ اور نہیں ملے، تو جو تھوڑی سی تم نے پریشانی اٹھائی اس سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں. یعنی زندگی میں پروردگار عالم ہم تو گناہ کر کر کے بھول جاتے ہیں، ہمارا رب فکر میں ہے کہ میں کیسے ان کو پاک کر دوں کہ میدان قیامت میں آئیں تو پاک و طاہر ہیں. تو گناہ کی سزا اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور نیکی کی جزا بھی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے. کیسے شروع ہوتی ہے؟ جناب رسالت ماں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، کتاب حدیت الشیعہ سے بیان کر رہی ہوں. جناب رسالت ماں نے کہا، پروردگار عالم نے کہا کہ اگر کوئی خواہش رکھتا ہے حرام کھانے کی، بڑی کشش ہوتی ہے گناہ میں، لیکن پھر بھی لقمہ حرام سے خود کو بچا لے، تو پروردگار عالم کہتے ہیں تین اس کی جزا میں دنیا میں دوں گا اور تین آخرت میں دوں گا. وہی میں نے آپ کے بعد بات کلیئر کی نا میں نے، کہ نیکی کی جو جزا ہے وہ بھی دنیا ہی سے ملنا شروع ہوتی ہے. کہ اگر کوئی لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا تو پہلی دنیا میں اس کو جزا یہ دوں گا، اس کے رزق میں برکت دے دوں گا. دوسری جزا اس کی عمر لمبی ہو جائے گی. تیسری جزا جب وہ مرے گا تو اس کی قبر بہت روشن ہوگی. اور کہا تین نیکیوں، اس نیکی کے تین جزائیں میں آخرت میں دوں گا. آخرت میں جب آئے گا چہرے سے نور بلند ہوگا، نورانی چہرہ ہوگا. دوسری چیز دیکھیں، آج دنیا میں کسی کو کچھ مل جائے تو حسد لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پاس کیسے آ گیا، اس کو کیوں مل گیا. اب سنیے پروردگار عالم کا جملہ، جو تین تحفے حلال کھانے پر میدان قیامت میں ملیں گے. پہلا تحفہ یہ کہ تمہارا چہرہ نورانی ہوگا. دوسرا تحفہ یہ، خدا کہتا ہے میں اس ہجوم کو جو اس سے لڑنے کو تیار ہوگا، اس سے حسد کرتا ہوگا، میں اس ہجوم سے اس کو بچا لوں گا. اور پھر تیسرا ثواب کہا، میں اپنے چہرے کی زیارت کراؤں گا. اب خدا نور ہے، چہرہ تو نہیں ہے. اب اگر آپ کے ذہنوں میں ہے ید اللہ کون ہے، وجہ اللہ کون ہے، لسان اللہ کون ہے، تو پروردگار عالم معصومین کی زیارت کروائے گا. اس جن تو رزق حرام سے بچنا کتنا ضروری ہے، میدان کربلا سے سیکھیے. رزق حرام اگر پیٹ میں آ جائے تو نبی اور امام کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی، نہ کہ کسی ذاکر کی مجلس. ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم سب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، بچپن سے ماؤں کی گودوں سے مجلس میں آ رہے ہیں، پھر کیوں اپنے کردار کی تعمیر نہیں کر پاتے؟ اگر ہم واقعی جیسے 12 خصوصیات بیان ہوئی سشرہ اول میں، اگر میرے وجود میں آپ کے وجود میں جمع ہو جائیں تو پھر ہم امام کی زیارت سے محروم تھوڑی رہیں گے. امام کا ظہور جلد ہو جائے گا، امام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تم کب تیار ہو گے؟ جب تک تم تیار نہیں ہوگے خدا مجھے اذن ضرور نہیں دے گا. اور رزق حرام کا سب سے بڑا نقصان رسول کی زندگی سے، ایک روایت پڑھ دوں مسائل سے متصل ہو جاؤں. جناب رسالت ماں مدینے میں ہیں اور مدینے میں ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ تھا، میدان تھا، بچے وہاں کھیل رہے تھے. اور رسول ہمیشہ بچوں کے پاس آ کے پیار کرنا، ان کے منہ میں کھجوریں ڈال کے کھلانا بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ نبی ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ بچوں کی بھی ہدایت کرے گا، وہ بوڑھوں کی بھی ہدایت کرے گا، وہ جوانوں کی بھی کرے گا. تو وہ بچے کھیل، رسول ان کے پاس چلے گئے. جب رسول گئے تو جتنے بچے تھے آگے رسول کے پاس، کوئی رسول کا ہاتھ چوم رہا ہے، رسول اس کو گلے سے لگا رہے ہیں، بچوں میں بچہ بن کے رسول نا بچوں کو بہلا رہے ہیں. سب بچے تو آگے، ایک بچہ دور بیٹھا رہا، وہ نہیں آیا اور بڑے عجیب سے چہرے سے دیکھ رہا تھا. رسول خود اٹھ کے گیا اس کے پاس. اب جب اس کو لپٹانا چاہا تو رسول کو نعوذ باللہ بہت بیڈ لینگویج یوز کر کے برا بھلا کہتا ہوا دوڑ کے چلا گیا. اب رسول کے ساتھ جو صحابی تھے موجود، وہ حیران، اللہ کے رسول ہم اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں، اسے کیا کیا، بدتمیزی کی، توہین کیا کی. رسول نے کہا رک جاؤ، اصول اس کا نہیں ہے، اس کے باپ کا ہے. اور جب رسول نے یہ کہا تو وہ لوگ اور حیران ہوئے کہ اس کا باپ وہ تھا جو رسول سے بہت محبت کرتا تھا اور سب جانتے تھے اس کے باپ کو. رسول نے کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں. اصحاب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اب جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے دروازہ کھولا، رسول آج میرے گھر پہ، ویسے عاشق رسول تھا، میرے گھر پہ آ گیا، خوشی سے پھولا نہیں سما، سب کو بٹھایا، خوش آمدید کا بٹھایا. مگر جب سب کو بٹھا رہا تھا نا تو اسے محسوس کیا کہ ساتھ میں جو اصحاب ہیں ان کے چہروں کے ایکسپریشن کچھ اور ہیں، وہ چہرے کچھ اور کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک صحابی کو پکڑ کے پوچھا کیا ہوا، تم لوگ ایسے چہرے سے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ اب انہوں نے کہا تمہارے بچے نے رسول کی توہین کی ہے. کیسا بچہ ہے یہ؟ اس کو جلال آیا، گیا تلوار نکال کے لایا، میں قتل کر دوں گا اس بچے کو، ٹکڑے کر دوں گا، مجھے نہیں چاہیے ایسی اولاد جو رسول کی توہین کرے. صاحب نے کہا خاموش ہو جاؤ، قصور اس کا نہیں ہے، قصور تمہارا ہے. کہا میرا کیا قصور اللہ کا قصور، میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. جناب صاحب آپ کہتے ہیں جو کچھ تم پیسہ کما کے لاتے ہو اپنے گھر میں وہ سب حلال ہے. بس ایک سوال کا مجھے جواب دے دو. سر جھک گیا کہ اللہ کے رسول مدینے کے بازار میں دکان لگاتا ہوں, تاجر ہوں, اور یہودی آتے ہیں یہاں سے خرید و فروخت کرتے ہیں, ان سے کمپٹیشن ہے, کوشش تو کرتا ہوں مگر اگر رسول مکمل حلال کھانے لگا کہ حلال اور آپ کا خرچ فرق کرنے لگا تو پھر میں جی نہیں سکتا, بچوں کو پال نہیں سکتا. کہا یہی تمہارا گناہ ہے, یہی وہ رزق حرام ہے جو تمہارے بچے کے پیٹ میں گیا. آج نبی کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں ہے. کہ حسین ابن علی کے سامنے جو لاکھوں کا لشکر آ گیا تھا کیسے آیا تھا؟ زیادہ تر ولد الزنا, حرام سے پیدا ہونے والے, اور ایسے جو جن کے پیٹ میں حرام غذا تھی. جب مولانا حسین نے آخری خطبہ دیا تھا نا, سامنے کھڑے ہو کے پہچان کے مجھے پہچانوں میں کو جو نہیں جانتا وہ جان لے, میں زہرا کلال ہوں, میں نواسۂ رسول ہوں, میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جو مجھے قتل کرتے ہو؟ اتمام حجت کیا, تین دن کی پیاس ہو, بچوں کے لاشیں اٹھا چکا ہو امام, اور اس کے باوجود امام اپنے منصب سے ہدایت کر رہے ہیں. میرا منصب ہے ہدایت کرنا, اور جب ہدایت کر چکے تو امام کا جملہ کیا تھا؟ امام حسین کہتے روزے عاشور عرض کربلا, مجھے پتا ہے تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا. امام تو اتمام حجت کر رہے تھے نا, کیوں نہیں ہوگا؟ امام کہتے اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں, پیٹ تمہارے حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں. تو اگر حرام غذا پیٹ میں ہوئی تو پھر نبی اور امام کی باتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا. اور انسان اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے, اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اگر سامنے چھ مہینے کا علی اصغر ہو تو بھی اس کو رحم نہیں آتا. عزاداروں, عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے, مولا حسین ایک ٹیلے پہ پہنچے اور کھڑے ہو کے صدا دیتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, ہے کوئی جو میرے حرم کی حفاظت کرے؟ مولا جانتے تھے کوئی نہیں آئے, اب کوئی آنے والا نہیں. مولا نے صدا دی تھی صدیوں تک میری آواز چلی جائے, جو جو دین پہ عمل کرے گا وہ ایسا ہے جیسے حسین کی آواز پہ لبیک کا. مولا صدا دے رہے تھے, ایک بار کی خیمے سے رونے کی آواز آئی, مولا دوڑتے ہوئے گئے, ام رباب کا خیمہ تھا, خیمے میں داخل ہوئے, زینب بھی کھڑی ہیں, بیبیاں کھڑی, رباب کھڑی ہیں اور رو رہی ہیں. کہا کیا ہوا زینب, یہ گریہ کیوں بلند ہوا, ابھی تو میں زندہ ہوں. کہا بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی, علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے اور اس طرح تڑپ رہا ہے کہ کسی کے آغوش میں نہیں آ رہا. ننا مجاہد تھا, بتانا یہ چاہ رہا تھا میں اتنا چھوٹا ہوں بابا, قدموں سے چل کے نہیں آ سکتا مقتل میں, اس لیے جھولے سے گر کے بتا رہا ہوں, بابا اپنی آغوش میں لے جائیے. مولا حسین نے آغوش میں اٹھایا اصغر کو, نہ جانے باپ نے بچے کے کان میں کیا کہا اور بچے نے بابا کی کیا سنا. ایک مرتبہ جو تڑپ رہا تھا پیاس سے, عرض کربلا پہ تھی میں اور میں نے ایک عالم سے جو جملہ سنا ہوں میں آج تک نہیں بھولی, ایک عرب عالم تھا, اس کا ترجمہ جو میں نے پوچھا مجھے ملا, کہا بیان کرتے عرب علماء علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ اگر اس پیاس کو سمجھانا چاہیں تو ایک ہی مثال ہے, جب مچھلی کو پانی سے نکال لیتے ہیں تو مچھلی کا منہ کھلا رہتا ہے, وہ تڑپ رہی ہوتی ہے. علی اصغر کے لب بند نہیں ہوتے تھے, اتنے پیاسے تھے کہ زبان خشک ہو چکی تھی. مولا حسین نے آغوش میں لیا علی اصغر کو, رباب سے کہا رباب لیے جاتا ہوں, شاید کسی کو ترس آ جائے, کوئی پانی پلا دے. جب مولا خیمہ سے لے کے باہر نکلنے لگے, رباب خیمے کے در پہ آ کے کھڑی ہوئی, کہا رباب کیا ہے؟ کہا مولا جو بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا, میرا لال جا رہا ہے, ایک مرتبہ اور مجھے علی اصغر کی زیارت کرا دیجیے. ماں کا دل ہے, ماں کی جانیں اپنے بچوں میں اٹکی ہوتی ہے, تڑپ رہی ہے ماں کے صبح سے, جو گیا واپس نہیں آیا. مولا نے کہا نہیں, نہ گھبراؤ, لیے جاتا ہوں, شاید کسی کو ترس آ جائے, پانی دے دیں. مولا نے آغوش میں لیا علی اصغر کو اور ابا کے دامن سے ڈھک لیا. جب مولا آئے ہیں مقتل کربلا میں تو لوگوں نے دیکھا اور آپس میں لشکر عزیز نے کہنا شروع کیا, اب تو حسین کا کوئی نہیں بچا, لگتا ہے حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. واقعا علی اصغر قرآن ناطق تھے, بولتا ہوا قرآن. مولا لشکر عزیز کے سامنے آئے, ابا کا دامن ہٹایا, علی اصغر کو آغوش میں اٹھا کے ہاتھوں پہ بلند کیا, کہے لشکر عزیز اگر تمہاری نگاہ میں میں قصوروار ہوں تو یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے نا, اس کی ماں کا دودھ پیاس سے خشک ہو چکا ہے, میرا بچہ پیاسا ہے, تم میں سے کوئی ہے جو آ کے دو گھونٹ پانی میرے بچے کو پلا دے؟ کوئی آگے نہیں بڑھا. مولا حسین کہتے ہیں ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان تو پیاسے کو پانی پلاتا ہے. کوئی آگے نہیں بڑھا. پھر مولا نے تڑپ کے کہا ارے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ کیا تم اولاد نہیں رکھتے؟ تمہیں ترس نہیں آتا میرے بچے پہ؟ میرا بچہ بہت پیاسا
ہے، دو گھونٹ پانی سے اس کی پیاس بجھ جائے گی، کوئی آگے نہیں بڑھا. مولانا حسین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پی لوں گا تو لو میں اپنے بچے کو اس ریت گرم پہ لٹائی دیتا ہوں، تم خود آ کے پی لو. مولا نے اپنے لال کو اس جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا، کوئی آگے نہیں بڑھا، بڑھ کے مولا نے سینے سے لگا لیا، کہا تمہیں ترس نہیں آتا، تمہیں رحم نہیں آتا اس معصوم پر؟ اور علی اصغر سے مخاطب ہو کے کہا، علی اصغر تم تو معصوم ہو بیٹا، تم اتمام حجت کرو، شاید انہیں یقین آ جائے، مقتل کی تاریخ کہتی ہے. علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہوٹوں پہ پھرائی، اتنے پیاسے تھے علی اکبر، علی اصغر اس طرح تڑپ رہے تھے، سوکھی زبان جب لبوں پہ پھرائی، لشکری عزیز والے دیکھ کے ہلچل مچ گئی لشکر میں، کچھ لوگ سر جھکا کے آنکھوں سے آنسو گرے ہیں کچھ لوگوں کی آنکھوں سے، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا یزید کے خوف سے، عمر صاحب کے خوف سے کہ اس بچے کو پانی پلا دیں. عزاداروں جب کوئی آگے نہیں بڑھا، ایک بار کی عمر صاحب نے ہرملا سے کہا، ہرملا اختا کلام الحسین، اگر تو نے کلام حسین پتا نہ کیا، حسین کی زبان نہیں رکی تو فوج میں انقلاب آ جائے گا. ہرملا نے تیر سہ شعبہ کمان میں جوڑا، وہ تیر جس کے تین سرے ہوتے ہیں. عزاداروں سن سکو گے، یہ تیر جنگوں میں گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سہ شعبہ تیر کہاں؟ رباب کا لال علی اصغر، مادا کی آغوش میں ہے علی اصغر، اولاد والی مائیں ماؤں کا دکھ سمجھ سکتی ہیں. جب یہ تیر چلا ہے، ہرملا کے ہاتھ لڑکھڑائے ہیں، پوچھا تھا عمر ساتھ نے تیرے ہاتھ کیوں لڑکھڑا رہے ہیں، کہا میں جب تیر جوڑتا ہوں در خیمہ پہ مجھے کوئی بی بی نظر آتی ہے، کوئی سیاہ پوش بی بی ہے جو تڑپ رہی ہے. عزاداروں تیر چلا، علی اصغر کا حلق چھدا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا حلق چھدا، نہیں چھدا نہیں ہے، اصغر اس تیر سے زبا ہوا ہے. تین صوبہ شیت تیر جب حلق میں گھسا ہے، گردن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سید ہو چکا تھا، زبا ہوا ہے علی اصغر. علی اصغر کا خون مولا حسین کے چلو میں، مولا نے چاہا یہ خون آسمان کی طرف اچھال دے، آسمان سے آواز آئی، مولا اگر اس معصوم کا خون آسمان تک آیا تو قیامت تک ایک قطرہ پانی نہیں برسے گا. مولا نے چاہا یہ چلو میں خون علی اصغر ہے، یہ میں زمین پہ ڈال دوں، زمین سے صدا آئی، مولا اگر یہ خون زمین پر آیا تو قیامت تک دانا نہیں اگے گا. مولا ارشاد فرما رہے اکبر کوئی تمہارے خون کو قبول کرنے کو تیار نہیں، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. مولا حسین نے اپنے لال کا وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا، آغوش میں علی اصغر ہے، مولا آگے بڑھ رہے ہیں، قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں. مگر جب قیام کی طرف بڑھتے ہیں نا، سینے میں باپ کا دل ہے، امام وقت تو ہیں مگر سینے میں باپ کا دل ہے، آگے بڑھتے ہیں کہ رباب کو بچہ دیں، مگر در خیمہ پہ پہنچ کے پھر پلٹ آتے ہیں، رباب برداشت نہیں کر سکے. عزاداروں جب کل عمل عاشورہ کرو گے نا تو ہم اور آپ بھی سات مرتبہ آگے جاتے ہیں، سات مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیما لامری. مولا حسین سات مرتبہ آگے بڑھے، سات مرتبہ پیچھے بڑھے، پیچھے ہٹے. ایک بار ہی لے کے جب پہنچے ہیں در خیمہ پہ، آواز دی زینب کو، زینب ہمت نہیں ہے کہ ماں کی آغوش میں دے دیں. اس سے پہلے کہ زینب پہنچتی، دوڑتی ہوئی سکینہ آئی، رباب آئی، اور سکینہ نے آتی سوال کیا، بابا کیا بھیا کو پانی پلا لائے؟ بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں. مولا اس کا جواب کیا دیتے کہ میں پانی پلا کے نہیں لایا ہوں، اصغر شہید ہو چکا ہے، چلو میں خون تھا جو چہرے پہ لگا ہے. رباب آئی کا مولا میرا بچہ میری آغوش میں دے دیجئے. اب جو مولا نے بچہ دیا ہے آغوش میں، ایک مرتبہ رباب نے پکارا ہے، مولا مجھے نہیں معلوم تھا اس ماں کے بچے نہر کیے جاتے ہیں. عزاداروں یہ وہ بچہ ہے کربلا کے شہیدوں میں جو دو مرتبہ نہر ہوا ہے. مولا نے خیمے کے پیچھے جا کے علی اصغر کی قبر بنا دی تھی، ذوالفقار سے قبر کھو دی تھی، نہ جانے کس دل سے مولا نے علی اصغر کی قبر بنا دی تھی. مولا جانتے تھے ماں کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوں گے، جھولا جل چکا ہوگا، میرا اصغر کہاں رہے گا؟ مگر ہائے عزاداروں جب شام غریبہ آئی ہے، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، شہیدوں کے سر کاٹے گئے ہیں، تو ایک بار کہا کہ ایک سر کم ہے، لشکری عزیز والوں نے کہا ہاں لگتا ہے حسین نے خیمے کے پیچھے اصغر کی لاش چھپا دی تھی مٹی میں، اب شقی نے نیزہ لے کے چلا.
زمین پہ نیزہ مارتے جاتے تھے, ایک مقام ایسا آیا کہ جب نیزہ نکلا تو علی اصغر کا جسم بھی ساتھ نکل آیا. اے بی بی ام رباب, تیرا بچہ ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ ذبح ہوا.
لعنة الله على القوم الظالمين بس يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد والے محمد کے مصاحب کا واسطہ, تجھے شہزادہ علی اصغر جو باب الحوائج ہے, تجھے اس باب الحوائج کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار, اس مجلس عزا کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار, ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, اسیران کربلا کا, فرش عزا پہ جناب زہرا مادر حسین موجود ہے, اس بی بی کا واسطہ, جو اولاد بھی اور جو بھی ماں اولاد کے کسی غم میں مبتلا ہو اس کے غم کو دور کر دے. خدایا, جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو قرض دار ہے غیب سے اس کا قرض دور کر دے, جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہے اس کی روزی کا سبب بنا دے. مومنان آل محمد میں جو بیمار ہیں خدایا انہیں غیب سے شفا کامل عطا فرما. خدایا مظالم کا خاتمہ کر دے, حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل کر دے, اور جب ہمارا امام ظہور فرمائے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. عزاداروں, آپ سے ایک درخواست جو سے پہلے بھی میں نے کی تھی وہ یہ کہ آج سے کم از کم ضرور کوشش کیجیے گا کہ مولا علی کے چار ناموں کی تسبیح ضرور پڑھیے ایک مرتبہ. ایام اذان ہیں اور جلوس کے لیے بہت سے تھریڈس ہیں, لیکن ہم مولا پہ توکل کرتے ہیں, خدا پہ توکل کرتے ہیں. اس تسبیح کو پڑھیے گا کل مومن اور مومنات کی مدد کے لیے کہ خدا دشمن ہم سے دور رہے. اور دوسرا اعلان پھر دوہرا دوں, کل یہ مجلس اذان صبح 9:30 بجے شروع ہوگی ماتم حسین.